بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ پیغمبر، کہہ دو کہ میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول اور نمائندہ ہوں جس کے لیے زمین اور آسمان کی مملکت ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہی حیات دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، لہٰذا اللہ اور اس کے پیغمبر امی پر ایمان لے آؤ جو اللہ اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتا ہے، اور اسی کا اتباع کرو کہ شاید اسی طرح ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم اور دیگر دوستوں کا سلام پہنچے۔ ابھی آپ سامن سورہ آراف کی آیت 158 کی تلاوت اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے، قاری تھے علی اربابی۔ اور سامن، اب اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ اس طرح ہے۔ سب سے پہلے آپ سامن عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے، اور عالمی خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ نعت کے بعد آپ سامن بعثت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے ریڈیو تہران کا خصوصی پروگرام سماعت فرمائیں گے، اور پھر اس خصوصی پروگرام کے بعد دعا امام زمانہ پر اس وقت کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔ سامن، ہم شب بعثت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے آپ سب کو دلی ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں۔ سامن، ہماری رات کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات شارٹ وے میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6000 کلو ہرٹز اور میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ اب آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں۔ ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام لائیو نشر کیے جاتے ہیں اور سامعین کے لیے آرکائیو کی سہولت بھی موجود ہے۔ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہمارے موبائل اپلیکیشن کو کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے تازہ ترین خبریں اور دیگر معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو نشریات میں خبروں کے اوقات کچھ اس طرح ہیں۔ صبح کی نشریات میں خبروں کا بلیٹن پاکستان کے وقت مطابق 6:30 بجے اور ہندوستان کے وقت مطابق 7 بجے پیش کیا جاتا ہے۔ شام کی نشریات میں پروگرام گرد و پیش میں خبروں کا بلیٹن آپ پاکستان کے معیاری وقت مطابق 6:00 بجے اور ہندوستان کے وقت مطابق 6:30 بجے سن سکتے ہیں۔ اور رات کی نشریات میں خبریں پاکستان کے وقت مطابق 8:30 بجے اور ہندوستان کے وقت مطابق 9:00 بجے پیش کی جاتی ہیں۔ تو اب سے کچھ لمحوں بعد ہم رات کی خبروں کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ سامن، عالمی خبروں کے ساتھ طہٰ شمیم حاضر خدمت ہے۔ پہلے سماعت فرمائیے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ عمران خان کا بدھ سے جیل بھرو تحریک لاہور سے شروع کرنے کا اعلان۔ الیکشن کمیشن سے ادھو گروپ کا کو جھٹکا، شندے گروپ کو ملا شیو سینا کا نام تیر کمان کا نشان۔ تازہ ترین خبروں کے مطابق فلسطین کے مزاحمتی افواج نے صہیونی فوجوں کے کئی چیک پوسٹوں پر حملہ کر دیا ہے۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان نے کارکنوں سے بذریعہ ویڈیو لنک خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ ہمیں جیل سے ڈرا رہے ہیں، ہم جیل بھر دیں گے، ان کے پاس جگہ نہیں بچے گی۔ تحریک کا آغاز بدھ کے روز لاہور سے کیا جائے گا، جس کے بعد اس کا دائرہ کار پورے ملک میں بڑھایا جائے گا۔ عمران خان نے کہا کہ ہم انتظار کر رہے ہیں کہ الیکشن کا شیڈول کب آئے گا۔ 90 دن کے بعد ایک دن بھی نگراں حکومت غیر آئینی ہوگی، اس سے زیادہ خطرناک بات نہیں ہو سکتی کہ عدلیہ آئین پر عمل نہ کروا سکے۔ پی ٹی آئی چیئرمین نے کہا کہ خطرناک بات یہ ہے کہ چیف الیکشن کمشنر الیکشن کی تاریخ نہیں دے رہا، 90 دن سے زیادہ الیکشن آگے جاتے ہیں تو اس سے بڑی آئین کی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی۔ عمران خان نے کہا کہ ظالم کے آگے سر نہ جھکانے کا درس ہمیں حضرت امام حسین علیہ السلام نے دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ خوف کے بت کو پاش پاش کرنے کا درس ہم نے حضرت امام حسین علیہ السلام سے لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے یزید کے خلاف قیام کیا اور کوفے کے لوگوں کو معلوم تھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام حق پر ہیں، لیکن یزید کے ظلم و ستم اور خوف کی وجہ سے انہوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیا، جس کی وجہ سے آخر تک وہ پچھتائے اور ظلم و ستم کی چکی میں پستے رہے۔ عمران خان نے کہا کہ مسلمانوں کی تاریخ کا سب سے بڑا سانحہ کربلا میں رونما ہوا، اور اگر کوفے کے لوگ اس وقت حضرت امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دیتے اور حق والوں کی صفوں میں شامل ہو جاتے تو حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب شہید نہ کیے جاتے اور یہ سانحہ رونما نہ ہوتا۔ چند ماہ قبل عمران خان نے شیخوپورہ میں ایک بڑے عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ حضرت امام علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ حکومت کفر سے تو قائم رہ سکتی ہے، ظلم سے نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم ظلم اور امریکی مداخلت کے خلاف جد و جہد کر رہے ہیں اور ہم امریکی غلاموں کے خلاف ہیں۔ پاکستان کی سینٹ میں منی بجٹ پر حکومت اور اپوزیشن کے اراکین آمنے سامنے آ گئے۔ ایوان بالا میں ضمنی مالیاتی بل 2023 سے متعلق قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کی رپورٹ پیش کی گئی. سینیٹ نے سفارشات منظور کر لیں. اپوزیشن نے بل مسترد کرتے واپس لینے کا مطالبہ کیا. چیئرمین صادق سنجرانی نے سینیٹ اجلاس کی صدارت کی, جبکہ سینیٹر سعدیہ عباسی نے مالیاتی ضمنی بل 2023 سے متعلق قائمہ کمیٹی کی رپورٹ ایوان میں پیش کی. اپوزیشن لیڈر شہزاد وسیم نے کہا کہ منی بجٹ کے نام پر یہ میگا عذاب عوام پر مسلط کیا گیا. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے پاکستان تحریک انصاف کو ہدف تنقید بناتے ہوئے کہا کہ پیٹرول لیوی, بجلی ٹیرف, اسٹیٹ بینک کی پالیسی اور مارک اپ کس نے کروائے تھے. سینیٹر مشتاق نے منی بجٹ کو ڈیتھ وارنٹ قرار دیتے ہوئے کہا کہ منی بجٹ پاکستان نہیں بلکہ آئی ایم ایف آفس میں بنا ہے. سینیٹر مشتاق نے منی بجٹ کو ڈیتھ وارنٹ قرار دیتے ہوئے کہا کہ منی بجٹ پاکستان نہیں بلکہ آئی ایم ایف آفس میں بنا ہے. اسحاق ڈار ہمارے نہیں آئی ایم ایف کے وزیر خزانہ ہیں. وزیر مملکت برائے خزانہ عائشہ غوث پاشا نے افراط زر کو تسلیم کرتے ہوئے کہا کہ ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا, سخت فیصلے کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. وزیر اعظم جلد عوامی ریلیف کا اعلان کریں گے. چیئرمین سینیٹ نے اجلاس پیر دن 11 بجے تک ملتوی کر دیا. شار فیصل پر کراچی پولیس آفس کے پی او پر حملہ ہوا ہے. آفس میں حملہ آوروں کے داخل ہونے کی اطلاعات بھی ہیں اور رینجرز اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی نفری بھی موقع پر روانہ ہو گئی. پولیس ذرائع کہنا ہے کہ 8 سے 10 حملہ آوروں کی کراچی پولیس آفس کے پی او میں موجودگی کی اطلاع ہے. ایڈیشنل آئی جی کراچی کہنا ہے کہ میرے دفتر پر حملہ ہوا ہے, دہشت گردوں سے مقابلہ جاری ہے. اسپتال ذرائع کہنا ہے کہ جناح اسپتال میں ایک زخمی کو پہنچایا گیا ہے. زخمی شخص ریسکیو اہلکار ہے, اسے 2 گولیاں لگی ہیں, حالت خطرے سے باہر ہے. پولیس حکام کہنا ہے کہ کے پی او کی لائٹس بند کر دی گئی ہیں, جبکہ پولیس کی بھاری نفری بھی طلب کر لی گئی ہے. پولیس نفری نے کراچی پولیس آفس کے پی او کو چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیا ہے. وزیر اعلی سندھ مراد علی شاہ کا ایڈیشنل آئی جیز کے دفتر پر حملے کا نوٹس. وزیر اعلی سندھ سید مراد علی شاہ نے ایڈیشنل آئی جیز کے دفتر پر حملے کا نوٹس لیتے ہوئے مختلف ڈی آئی جیز کو پولیس فورس بھیجنے کی ہدایت کر دی. بمبئی میں ادھو ٹھاکرے کے گروپ کو ایک بڑا جھٹکا دیتے ہوئے الیکشن کمیشن آف انڈیا نے جمعے کو حکم دیا کہ شیو سینا کا نام اور پارٹی کا نشان, کمان اور تیر ایک ناتھ شندے گروپ کے پاس ہی رہے گا. الیکشن کمیشن نے مشاہدہ کیا ہے کہ شیو سینا کا موجودہ آئین غیر جمہوری ہے. کمیشن نے کہا کہ بغیر کسی انتخاب کے عہدیداروں کے طور پر ایک حلقے کے لوگوں کو غیر جمہوری طور پر تقرری کرنے کی وجہ سے بگڑ گیا ہے. الیکشن کمیشن نے کہا کہ اس طرح کا پارٹی ڈھانچہ اعتماد حاصل نہیں کر سکتا ہے. الیکشن کمیشن کے اس فیصلے پر شیو سینا کے ترجمان آنند دوبے نے کہا کہ فیصلے سے صاف ہے کہ الیکشن کمیشن بی جے پی کا ایجنٹ ہے. ابھی معاملہ سپریم کورٹ میں ہے تو آپ نے اتنی جلدی میں کیسے کہہ دیا کہ نشان اور نام ان کا ہے؟ الیکشن کمیشن اپنی ساکھ کھو چکا ہے. وہیں دوسری طرف مہاراشٹر بی جے پی کے صدر چندر شیکھر بانکولے نے اس فیصلے پر کہا ہے کہ شیو سینا ایک ناتھ شندے جی اور ان کے ساتھیوں کی ہے. یہ ایک بار پھر ثابت ہو گیا ہے, یہ جمہوریت کی سب سے بڑی فتح ہے. وزارت خارجہ کے ترجمان نے امریکہ اور خلیج فارس تعاون کونسل کی تیسری نشست کے مشترکہ بیان کو مسترد کرتے ہوئے اسے امریکہ کی تفرقہ انگیزی پر مبنی پالیسیوں کا تسلسل قرار دیا ہے. وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنعانی نے ایران پر عائد گھسے پٹے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے ٹویٹ کیا ہے کہ علاقے کے ممالک کو اربوں ڈالر ہتھیار فروخت کرنے والے اور تکفیری دہشت گردی فلسطین کے مظلوم عوام کے مقابلے میں صہیونی حکومت کے صفاکانہ جرائم اور یمنی عوام کے خلاف کئی برس پر مشتمل جنگ کی حمایت کرنے والے امریکہ نے علاقے کے امن و استحکام کو ختم کر کے رکھ دیا ہے. انہوں نے ان سب مسائل کو مغربی ایشیا اور خلیج فارس میں امریکہ کی مداخلت پسندانہ پالیسیوں کا نتیجہ قرار دیا. ناصر کنانی نے سوشل میڈیا پر جاری اپنے پیغام میں لکھا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران علاقائی سفارتکاری کے اصولوں پر پوری ذمہ داری کے ساتھ یقین رکھتا ہے اور اس پر کاربند ہے. انہوں نے مزید لکھا ہے کہ تہران بحرانوں کے خاتمے کے لیے ہمسایہ ممالک کے ساتھ سیاسی راہ حل اور دوستانہ تعلقات کا قائل ہے. ناصر کنانی نے اپنی اس آن لائن تحریر میں امید ظاہر کی کہ علاقے کے ممالک امریکہ کی مفاد پرستی اور واشنگٹن کی شر پسندانہ پالیسیوں کو سمجھتے ہوئے علاقے کے امن استحکام کے لیے قدم اٹھائیں گے. قابل ذکر ہے کہ جمعرات کو ریاض میں ہونے والی امریکہ اور خلیج فارس تعاون کونسل کی مشترکہ نشست کے بعد ایک مداخلت پسندانہ بیان جاری ہوا جس میں ایران سے ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی کے ساتھ تعاون کی درخواست کی گئی ہے. اس پر ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے واضح کیا کہ اسلامی جمہوری ایران اپنے ایٹمی پروگرام کو آئی اے ای اے کے ساتھ تعاون اور ایٹمی ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ اور این پی ٹی کے تحت جاری رکھے ہوئے ہیں اور کسی سیاسی دباؤ اور پروپیگنڈے سے مروب ہونے والا نہیں ہے۔ اسلامی جمہوری ایران نے القاعدہ کے سرغنہ سیف العدل کی ایران میں موجودگی کے امریکی دعوے کو کذب محض قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے نمائندہ دفتر نے امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان نیٹ پرائز کے دعوے کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس قسم کی من گھڑت باتیں پھیلانے سے دہشت گردی کے خلاف جنگ متاثر ہوگی۔ ایران کے نمائندہ دفتر کے جاری کردہ ٹویٹ میں کہا گیا کہ اسامہ بن لادن کی موت کے بعد القاعدہ کا عالمی نیٹورک ختم ہو چکا ہے اور اب اس کا وجود باقی نہیں بچا، تاہم اس کی انتہا پسندانہ سوچ اب بھی باقی ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے نمائندہ دفتر نے واضح کیا ہے کہ القاعدہ کی جگہ اب داعش نے لے لی ہے اور دہشت گردی کی نئی شکل کو جنم دیا ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے نمائندہ دفتر نے اپنے ایک اور ٹویٹ میں کہا ہے کہ القاعدہ کے نامنتخب سربراہ جیسے الفاظوں کا استعمال سراسر غلط ہے، یہ معلومات گمراہ کن ہیں اور ایسی غلط اطلاعات پھیلانے سے دہشت گردی کے خلاف انجام پانے والی کوششوں کو نقصان پہنچے گا۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے بھی امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان کے دعوے پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ القاعدہ کے سرغنہ کے بارے میں خبریں کڑھنا اور ایران سے جوڑنا انتہائی مضحکہ خیز ہے۔ وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے اپنے ایک اور ٹویٹ میں لکھا ہے کہ میں امریکی حکام کو نصیحت کرتا ہوں کہ ایرانوفوبیا کی شکست خوردہ پالیسی کا سلسلہ بند کر دو، کیونکہ دنیا میں القاعدہ اور داعش کے قیام اور دہشت گردی کے فروغ کے تمام تر ذمہ دار تم خود ہو۔ ایران کے وزیر خارجہ نے وائٹ ہاؤس میں براجمان ٹولے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ غلط پتہ مت بتاؤ۔ واضح ہے کہ امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان نیٹ پرائس نے اقوام متحدہ کی رپورٹ میں بیان کیے جانے والے دعووں کا اعادہ کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ سیف العدل نامی شخص جسے القاعدہ کا نیا سرغنہ مقرر کیا گیا ہے ایران میں موجود ہے۔ ایران کی جانب سے بھیجی گئی نوی امدادی کھیپ شام کے صوبے حلب پہنچ چکی ہے۔ رپورٹ کے مطابق امدادی کھیپ 12 ٹن اشیاء خوردونوش پر مشتمل ہے جسے حلب کے زلزلہ زدہ عوام میں تقسیم کیا جائے گا۔ واضح ہے کہ دس روز قبل شام میں آنے والے زلزلے سے حلب شہر کی 54 عمارتیں تباہ، 500 شامی شہری ہلاک اور بڑی تعداد میں زخمی ہوئے تھے، جن میں سے 750 شہری ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں۔ ایسی حالت میں ایران نے اپنا انسانی فریضہ نبھاتے ہوئے امدادی سامان کی 9 کھیپیں فضائی راستے سے شام بھیجی ہیں۔ گزشتہ رات 8ویں کھیپ بھی حلب پہنچا دی گئی جو کہ 20 ٹن امدادی اشیاء پر مشتمل تھی۔ قابل ذکر ہے کہ شام میں زلزلے سے آنے والی تباہی کے باوجود امریکہ اس ملک کو امداد پہنچانے میں رکاوٹیں پیدا کر رہا ہے، تاہم 26 ممالک نے واشنگٹن کی دھونس دھمکیوں کو نظر انداز کر کے شام کے عوام تک امداد کا سلسلہ برقرار رکھا ہے۔ تازہ ترین خبروں کے مطابق فلسطین کی مزاحمتی افواج نے صہیونی فوجوں کے کئی چیک پوسٹوں پر حملہ کر دیا ہے۔ فلسطین الیوم کی رپورٹ کے مطابق استقامتی محاذ کے جوانوں نے آج صبح نابلس کے مغربی مضافات میں واقع صہیونیوں کی شافی شمرون چیک پوسٹ پر دھاوا بول دیا اور صہیونی فوجوں کو گولی کا نشانہ بنایا۔ رپورٹ کے مطابق فلسطینی جوانوں نے جبل جرزیم میں بھی غاصب صہیونی فوجوں کے ٹھکانے پر حملہ کیا۔ اسی طرح جنین کے شمالی مضافات میں الجلمہ چیک پوائنٹ پر تعینات صہیونی فوجوں پر دستی بموں سے حملہ کیا گیا ہے۔ حسب معمول صہیونی فوج اور ذرائع ابلاغ ان حملوں میں زخمی ہلاک ہونے والے صہیونیوں کی تعداد اور صورتحال کے بارے میں کچھ بتانے سے گریز کر رہے ہیں۔ دوسری جانب صہیونی فوجوں نے مقبوضہ بیت المقدس کے مشرقی مضافات میں واقع عیساویہ کالونی پر دھاوا بول کر متعدد فلسطینی نوجوانوں کو حراست میں لے لیا ہے۔ یاد رہے کہ صہیونیوں نے اس طرح حملوں اور گرفتاریوں کو روزمرہ کا معمول بنا دیا ہے، جس کی آڑ میں تل ابیب کی توسیع پسندی کو یقینی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ فلسطینی شہروں، قصبوں اور کیمپوں پر حملوں کے دوران متعدد فلسطینی شہید اور زخمی ہو چکے ہیں۔ صہیونی فوج کی مسلسل جارحیت کے مقابلے میں فلسطینیوں کی استقامتی کارروائیوں میں بھی شدت آتی جا رہی ہے۔ بعض ماہرین استقامتی محاذ کی کارروائیوں میں اضافے کو تیسری فلسطینی انتفاضہ کا پیش خیمہ قرار دے رہے ہیں، جس سے صہیونی حکومت کا سیاسی، فوجی اور سیکورٹی ڈھانچہ لرز اٹھا ہے۔ جارح سعودی اتحاد نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے یمن کے صوبہ الحدیدہ پر ایک بار پھر حملے کیے ہیں۔ المسیرہ ٹیلی ویژن کے مطابق جارح سعودی اتحاد نے پچھلے 24 گھنٹے دوران 106 بار جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہے۔ رپورٹ کے مطابق سعودی اتحاد الحدیدہ کے مختلف شہروں پر مسلسل راکٹ حملے اور گولہ باری کر رہا ہے۔ سعودی اتحاد کے جاسوس اور ہتھیار بند ڈرون طیارے نے بھی متعدد بار صوبے کی فضاؤں میں پروازیں کی ہیں اور حیث شہر کو اپنے حملوں کا نشانہ بنایا. ان حملوں میں ہونے والے ممکنہ نقصانات کے بارے میں رپورٹ میں کچھ نہیں بتایا گیا ہے. یورپی پارلیمنٹ نے روس مخالف اقدامات کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے یوکرین کو ہتھیاروں کی زیادہ سے زیادہ ترسیل اور اس ملک میں جنگ کے شعلوں کو بھڑکائے رکھنے کا راستہ ہموار کر دیا ہے. ہمارے نمائندے کے مطابق یورپی پارلیمنٹ نے جنگ یوکرین کے بہانے روس کے خلاف تازہ قرارداد پاس کی ہے جس میں یوکرین کو لڑاکا طیارے، ہیلی کاپٹر اور میزائل فراہم کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے. یورپی پارلیمنٹ نے جو تسلسل کے ساتھ یوکرین کو ہتھیاروں کی فراہمی کے ذریعے جنگ کے خاتمے میں اہم رکاوٹ بنی ہوئی ہے، اس قرارداد میں ایٹمی جنگ کے خطرات کے بارے میں بھی خبردار اور دعویٰ کیا ہے کہ وہ اس بارے میں مذاکرات کی خواہاں ہے. یہ پیش رفت ایسے وقت میں سامنے آئی جب مغربی ممالک اور خاص طور پر امریکہ نے روس پر دباؤ میں اضافے اور یوکرین کو ہر قسم کے ہتھیاروں کی ترسیل کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے جنگ کے خاتمے کی جانب کوئی قدم نہیں اٹھایا، بلکہ اس جنگ کو مزید علاقوں تک پھیلانے کی کوشش کی ہے. یورپی ملکوں نے حال ہی میں یوکرین کے لیے اسلحے کی ترسیل میں اچانک اضافہ بھی کر دیا ہے. دریاسنا روزنامہ ڈیلی ٹیلی گراف نے جنگ یوکرین کے بہانے علاقے میں جاری اسلحے کی دوڑ کے نتائج کے بابت خبردار کیا ہے. ڈیلی ٹیلی گراف کا کہنا ہے کہ روس اور یورپ کے درمیان جاری اسلحے کی دوڑ کو مغربی ملکوں کے قومی دفاع کے حوالے سے ایک تباہ کن خطرے کے طور پر دیکھنے کی ضرورت ہے. اخبار کے مطابق اس قدر ٹھوس خطرہ ہے کہ برطانوی وزیر دفاع نے بھی خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اگر یوکرانی افواج نے ہتھیاروں اور گولہ بارود کے استعمال میں کفایت شعاری سے کام نہ لیا تو ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس چلانے کو ایک بھی گولہ باقی نہ بچے. افغانستان کے طالبان انتظامیہ نے ایک بار پھر اپنی حکومت کو عالمی سطح پر تسلیم کیے جانے کا مطالبہ کیا ہے. افغانستان نیوز ایجنسی شفقنا کے مطابق طالبان انتظامیہ کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ طالبان نے وہ تمام شرائط پوری کر دی ہیں جن کا عالمی برادری مطالبہ کر رہی ہے. انہوں نے طالبان کے اقدامات کی تفصیل بیان کے بغیر کہا کہ چھوٹے چھوٹے معاملات کو طالبان حکومت کی تسلیم کیے جانے میں رکاوٹ نہ بنایا جائے. طالبان نے اگست 2021 میں افغانستان کے اقتدار سنبھالا تھا، لیکن اب تک کسی بھی ملک نے اس حکومت کو باضابطہ طور پر تسلیم نہیں کیا ہے. عالمی برادری طالبان انتظامیہ سے افغانستان میں وسیل بنیاد حکومت کے قیام، خواتین کو ملازمت کا حق اور لڑکیوں کی تعلیم کی اجازت دینے اور تمام شہریوں کے حقوق کی ضمانت دیے جانے کا مطالبہ کر رہی ہے. اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں. ابھی آپ سامنے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے اور اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
ہمارا سر بھی در مدینہ، کرم سے اپنے جھکا بھی دیجئے. ہمارا سر بھی در مدینہ، کرم سے اپنے جھکا بھی دیجئے. بلائیں گے کب ہم آسیوں کو، بس اتنا آقا بتا بھی دیجئے. بلائیں گے کب ہم آسیوں کو، بس اتنا آقا بتا بھی دیجئے. ہمارا سر بھی در مدینہ، کرم سے اپنے جھکا بھی دیجئے. تڑپ رہے ہیں سسک رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں سسک رہے ہیں، تمہاری نظر کرم کی خاطر، تمہاری نظر کرم کی خاطر، جو ہم سے اب تک ہوئی ہیں سرزد، وہ سب خطائیں بھلا بھی دیجئے. جو ہم سے اب تک ہوئی ہے سرزد وہ سب خطائیں بھلا بھی دیجئے, ہمارا سر بھی درِ مدینہ کرم سے اپنے جھکا بھی دیجئے. یہ زندگی مختصر بہت ہے, یہ زندگی مختصر بہت ہے, سیاہی قسمت کی بام پر ہے. یہ زندگی مختصر بہت ہے, سیاہی قسمت کی بام پر ہے. میری نظر کو کسی طرح اب وہ نوری جلوے دکھا بھی دیجئے, میری نظر کو کسی طرح اب وہ نوری جلوے دکھا بھی دیجئے, ہمارا سر بھی درِ مدینہ کرم سے اپنے جھکا بھی دیجئے. بلائیں گے کب ہم آسیوں کو, بس اتنا آقا بتا بھی دیجئے. ہے معجزہ بے کلی کا دریا میری ان آنکھوں میں شاہ بطحا, ہے معجزہ بے کلی کا دریا, ہے معجزہ بے کلی کا دریا میری ان آنکھوں میں شاہ بطحا. خدا را اپنے کرم سے آقا یہ فاصلے اب گھٹا بھی دیجئے, خدا را اپنے کرم سے آقا یہ فاصلے اب گھٹا بھی دیجئے, ہمارا سر بھی درِ مدینہ کرم سے اپنے جھکا.
عزیز سامعین, نشریات آپ ریڈیو تہران سے سماعت فرما رہے ہیں. اس مرحلے میں پہلے آپ سماعت فرمائیں گے بعثت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے ریڈیو تہران کا خصوصی پروگرام, اور پھر دعائے امام زمانہ اجر اللہ تعالیٰ فرجہ شریف پر اس وقت کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی. تو سامعین, لیجئے پہلے سماعت فرمائیے شب بعثت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے ریڈیو تہران کا خصوصی پروگرام, اور یہیں پر ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ. سامعین, عید بعثت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے خصوصی پروگرام لے کر حاضر خدمت ہیں. امید ہے کہ آپ پسند فرمائیں گے. سامعین, 27 رجب سن 40 عام الفیل کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں اپنے رب سے دعا و مناجات میں مشغول تھے کہ یکایک فرشتہ وحی حضرت جبریل نازل ہوئے اور اپنے ہمراہ مجدہ رسالت لائے اور سورہ علق کی آیات کی تلاوت کی. اس خدا کا نام لے کر پڑھو جس نے پیدا کیا ہے, اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا ہے. پڑھو اور تمہارا پروردگار بہت کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی ہے اور انسان کو وہ سب بتا دیا ہے جو اسے نہیں معلوم تھا. اس طرح خدا کے نام اور توحید کے ساتھ تعلیم سے وحی و بعثت کا آغاز ہوا. یہاں ہم عید بعثت کے بارے میں بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے نظریات پیش کر رہے ہیں. سامعین، بعثت کہتے ہیں قیامت اور ہنگامے کو، یا کسی کام کے لیے اٹھایا جانا۔ یوم بعثت وہ دن ہے جس دن خدا کی طرف سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث با رسالت ہوئے۔ بعثت پیغمبر انسان کے لیے شرک، بے انصافی، نسلی امتیاز اور جہل و فساد سے نجات پانے کی راہ کا آغاز ہے، تاکہ انسان توحید، معنویت اور عدالت و کرامت کی سمت قدم بڑھائے۔ بعثت نبوی معنوی تحریک سے شروع ہوئی اور عالم انسانیت میں ایک انقلاب برپا کر دیا۔ یہ روحانی تحول مادہ پرست انسانوں کے لیے مبدع خلقت کی سمت ہدایت کا باعث بنا، برائی سے روکا اور نیکیوں کی ترغیب دلائی۔ بعثت یا رسالت نبوی کا آغاز تاریکیوں سے انسان کے نکلنے اور روشنی کی جانب حرکت سے ہوا۔ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے جد بزرگوار حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے دن کو سارے عالم کا افضل اور اشرف ترین دن قرار دیا۔ آپ کی نظر میں رسول ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے روز سے کسی بھی دن، حتیٰ بعثت انبیاء اولوالعزم کے یوم بعثت کبھی موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ یوم بعثت ایسا عظیم دن ہے کہ ازل سے ابد تک جس کی مثال نہیں ملتی اور نہ ملے گی۔ ایسے پیغمبر کا یوم بعثت کہ جس نے تمام نفسانی اور ملکوتی مقامات کو درک کیا ہے اور تمام ظاہری اور باطنی شریعتوں کا عالم ہے، وہ اس کے بعد کسی دوسرے نبی اور رسول کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بعثت شائستہ انسانوں کی برائیوں سے پاک ہونے کا مشتہ ہے۔ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ بعثت کے موضوع پر تزکیہ کو پہلی نظر میں اس الہی اقدام کے ایک رکن کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں۔ تزکیہ یعنی نیک صفات کا حامل ہونا، غلط رفتار کی اصلاح کرنا اور بری صفتوں کو دور کرنا۔ در حقیقت تزکیہ انسان کے باطن کی تطہیر سے شروع ہوتا ہے اور باطنی تطہیر کے بعد فرد کی ہستی اور شخصیت کے تکامل کا باعث بنتا ہے۔ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ تزکیہ کے مسئلے پر روشنی ڈالتے ہوئے انسانی معاشرے کے تمام افراد کے لیے اخلاقی صفات کی اہمیت کو ایک عظیم ہدف بتاتے ہیں۔ آپ کے خیال میں تزکیہ بعثت کے بنیادی مقصد کے اعتبار سے معاشرے کے کسی خاص طبقے سے مختص اور کسی جغرافیائی علاقے میں محدود نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ تزکیہ نفس کی مزید وضاحت کے لیے سورہ جمعہ کی دوسری آیت کی جانب اشارہ کرتے ہیں، جس میں خداوند کریم اپنے پیغمبر کی بعثت کا مقصد یوں بیان کرتا ہے، وہ خدا وہ ہے جس نے امیین میں ایک رسول بھیجا جو انہی میں سے ہے، جو آیات الہی کی ان پر تلاوت کرتا ہے، ان کے نفسوں کو پاکیزہ بناتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اگرچہ وہ اس کے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ اس آیہ شریفہ کے مطابق خدا نے لوگوں کے درمیان سے اپنا رسول مبعوث فرمایا اور اس کو چند امور پر مامور کیا۔ ایک کام لوگوں پر اللہ کی عظیم کتاب قرآن کریم کے آیات کی تلاوت کرنا ہے۔ قرآن کریم ایک دسترخوان ہے، خدا نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے انسانوں کے درمیان جسے چنوا دیا ہے اور ہر فرد اپنی توانائی کے مطابق اس سے استفادہ کر رہا ہے۔ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اس بارے میں فرماتے ہیں، ہدف بعثت نزول سے انتہائے زمانہ تک لوگوں کے درمیان اس دسترخوان کو بچھائے رکھنا ہے۔ رسول جو قرآن کی تلاوت نیز اسی کتاب میں موجود حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ بنابراہ بعثت کا ہدف و مقصد نزول قرآن ہے، اور تلاوت قرآن کا مقصد یہ ہے کہ انسان تزکیہ نفس پیدا کرے اور نفوس ظلمات اور تاریکیوں سے نجات اور اس کتاب کی تعلیم اور حکمت در کرنے کی صلاحیت حاصل کریں۔ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اس حقیقت کی مزید وضاحت یوں فرماتے ہیں، جب تک تزکیہ نہ ہو کتاب و حکمت کی تعلیم نامکمل ہے۔ جب تک انسان اپنے نہایت ہی تاریک حجاب سے نہیں نکلے گا، خواہشات نفسانی میں گرفتار رہے گا، خود پسندی کا شکار رہے گا اور اپنے نفس اور باطن میں ایجاد کردہ چیزوں میں الجھا رہے گا، اور اس وقت تک اس کے دل میں نور الہی جلوگر ہونے کی صلاحیت اور توانائی پیدا نہیں ہو سکتی۔ سامن، تزکیہ نفس جو بعثت کے ایک اہم اہداف میں سے ہے، اس کے معنی ہے ظلمت نفس سے نکلنا اور معنویت کی پاکیزہ فضا میں داخلے کے لیے اندرونی اور نفسانی خواہشات کا مقابلہ کرنا۔ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے نقطۂ نظر سے لوگوں کے مابین تمام اختلافات کی جڑ بلا شبہ وہ سرکشی ہے جو نفس انسان میں موجود ہے۔ اگر انسان اپنے مقام و منصب پر قانع نہ ہو تو یہ امر جاہریت اور اختلاف کا باعث بن سکتا ہے، اور یہ چیز ایک مزدور اور دیہاتی سے لے کر سربراہان مملکت تک میں پائی جاتی ہے۔ چنانچہ تزکیہ اور پاکیزہ نفسی کا نہ ہونا حکام اور سربراہان مملکت کے لیے زیادہ خطرناک ہے۔ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اس مطلب کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اگر معمولی افراد عدم تزکیہ کا شکار ہوں اور سرکشی کریں تو ان کی سرکشی بہت ہی محدود ہوگی۔ اگر ایک فرد بازار یا دیہات میں سرکشی کرے تو یہ ممکن ہے کہ ایک محدود مقام اور علاقے میں فساد پھیلائے، لیکن اگر طغیان اور سرکشی کسی ایسی فرد میں پیدا ہو جائے جسے عوام نے تسلیم اور قبول کر لیا ہے، یعنی ایک ایسے عالم میں پیدا ہو گئی جس کو لوگ عالم دین کی حیثیت سے قبول کرتے ہیں، یا ایک بادشاہ میں جسے لوگوں نے اپنا سلطان مان لیا ہے، یا ایسے سربراہوں میں پیدا ہو گئی جنہیں عوام نے تسلیم کر لیا ہے، تو یہ سرکشی کبھی ایک ملک کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے، کیونکہ جس نے زمام امور اپنے ہاتھ میں لے رکھی ہے اس کا تزکیہ نہیں ہوا ہے۔
چلے اللہ۔
سامن، پہلا سورہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا اور آپ کے مقبوض با رسالت ہونے کا باعث بنا سورہ علق تھا۔ اس سورہ کی ساتویں اور آٹھویں آیت میں خدا فرماتا ہے، یقیناً انسان سرکشی کرتا ہے جب وہ اپنے آپ کو مستغنی اور بے نیاز سمجھنے لگتا ہے۔ اسی لیے حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرے مرحلے میں انسان کی سرکشی اور اس سے پیدا ہونے والے منفی نتائج اور خطرات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ہے، تمام انسانوں کی صورتحال یہ ہے کہ ایک ذرا مستغنی بنے تو سرکشی کرنے لگتے ہیں، یعنی اگر تھوڑی سی دولت آ گئی تو اس کے مطابق سرکشی پیدا ہو گئی، تھوڑا علم حاصل ہو گیا تو اس کے بقدر سرکشی آ گئی، مقام و منصب ملا تو اس کے معیار کے مطابق غرور اور سرکشی پیدا ہو گئی۔ بعثت کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں ان سرکشی اور طغیان کی زنجیروں سے نجات دلائے اور ہمیں اپنے آپ کا تزکیہ کرنا چاہیے۔ سامن، طغیان کہتے ہیں اپنی حد سے آگے بڑھ جانے کو۔ لفظ غنی کے معنی امیر اور تمنگر ہے، اور یہ صفت خدا کے لیے اس معنی میں ہے کہ وہ اتنا اور ایسا غنی اور تمنگر ہے کہ کسی کا بھی محتاج نہیں ہے۔ وہ خود قادر مطلق ہے، لیکن انسان جو احتیاج اور ناتوانی کا مظہر ہے، اگر وہ بے نیازی اور استغنا کا احساس کرے تو یہ اس کے غرور اور استکبار کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ استغنا اور بے نیازی اور اس کے نتیجے میں انسان کی سرکشی اور غرور و تکبر کے مصادق بے شمار ہیں۔ جو چیز سرکشی اور فساد و برائی کا باعث بنتی ہے، خدا کو فراموش کرنا اور اس کی مدد و نصرت کی عدم ضرورت کا احساس پیدا ہونا ہے۔ مالی استغنا پیدا ہونے کا ایک اہم عامل اقتصادی اور مالی ضرورت سے بظاہر بے نیازی ہے، اور مالی استغنا سماجی زندگی میں بے شمار برائیوں کا سرچشمہ ہے۔ علمی استغنا بھی طغیان اور سرکشی کے دیگر مصادق میں سے ہے۔ ایسا انسان اپنے آپ کو علامہ سمجھنے لگتا ہے، اور یہی امر اس کے غرور علمی اور راہ حق سے منحرف ہونے کا باعث بنتا ہے۔ علمی استغنا انسانی معاشروں میں بے شمار نقصانات کا باعث بنتا ہے، اور کمال و سعادت کی سمت پیش رفت کے لیے صحیح راستے کے انتخاب میں رکاوٹ بنتا ہے۔ سیاسی استغنا بھی اقتدار پسندی، جاہ و مقام پرستی میں متجلی ہوتا ہے۔ استعماری اصول طاقت برائے اقتدار اور غلط سیاست مذہب، اخلاق اور تمام انسانی قدروں کا گلا گھونٹ دیتی ہے، اور یہ سبھی خدا کو فراموش کرنے اور اقتدار کے وقت خدا سے احساس بے نیازی کا مستحق ہیں۔ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ بعثت کا ایک هدف و مقصد ظلم کا خاتمہ بتاتے ہیں۔ آپ اس بارے میں فرماتے ہیں، بعثت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیے ہے کہ انسانوں کو رفع ظلم کا طریقہ بتائیں، تاکہ لوگ بڑی اور استکباری طاقتوں کا مقابلہ کر سکیں۔ بعثت اس لیے ہوئی کہ لوگوں کے اخلاق کو سنوارے اور ان کو روحانی اور جسمانی اعتبار سے ظلمتوں اور تاریکیوں سے نجات دلائے، تاریکیاں دور کرے، اس کی جگہ نور لے آئے، جہالت کی تاریکی دور کر کے اس کی جگہ علم و دانائی کی روشنائی پھیلائے، اور ظلم کی تاریکی کی جگہ نور عدالت و انصاف جاگزی کرے۔ بعثت نے ہمیں سب کچھ بتایا ہے۔ ہمیں بعثت نے بتایا ہے کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور انہیں آپس میں متحد رہنا چاہیے اور اختلاف و نزاع کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔
Come on. سامعین، پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی۔ دعا عبودیت کا پیکر ہے، غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے، کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے۔ وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت، عزت، قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے۔ دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے۔ لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے، اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے۔ دعا انسان کے قلبی، فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے، اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت، حسد، حرص، دنیا کی محبت، مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ، اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں۔ جی ہاں سامعین، ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، تو آئیے سنتے ہیں۔
راہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما نصران يا مولانا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني أدركني أدركني
يا ارحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. Thank you.